الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ نے سورہ والشمس میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنے پاک کلام میں عادت یہ ہے کہ وہ کئی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی انسان کے نفس کی، مختلف اشیاء کی قسمیں اٹھاتا ہے. مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شمس اور سورج کی قسم. ایک جگہ فرمایا ہے کہ والقمر اور چاند کی قسم، والعادیات ضبحاً، قسم ہے ان لوگوں کی، گھوڑے دوڑانے والے لوگوں کی جو اس تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں کہ گھوڑوں کے سم چنگاریوں کو جنم دیتے ہیں. انسانی نفس کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ یہ جتنی قسمیں بھی کھاتا ہے وہ قسم در حقیقت شاہد کے معنی میں ہے. والسماء اور آسمان کی قسم، ذات البروج جس میں برج قائم ہیں، اور قسم ہے ہمیں اس دن کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ تمام قسمیں دنیا میں جتنے بھی شعراء ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، تو در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے، میرے نزدیک اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم خوبصورت. کبھی کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ اتنا سفید، اتنا متاثر کرنے والا ہے کہ سپیدہ سحر کیا چیز. جیسے صبح صادق میں چمک پیدا ہوتی ہے، وہ صبح صادق جس کی پہلی کرن دنیا کو منور کرتی ہے، وہ ہر روز کا نیا نور، وہ تمہارا چہرہ ہے، تم اس کی طرح خوبصورت. ایسے ہی اللہ بھی قسم کھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے فالمغیرات صبحا، اور رات کو آرام کرنے کے بعد جب صبح تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت تیزی سے حملہ کرنے والے لوگ اور گھوڑے. اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ان چیزوں پر غور کرو کہ سورج کی قسم ہے، یعنی میں سورج کو بنانے والا ہوں، پھر اسے ایک مقرر نظام پر باندھ دینے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی قسم کھائی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کے جی کی قسم، انسان کے نفس کی قسم. ایک جسم ہے سب کو معلوم ہے، ایک اس میں روح آتی ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے، ایک جسم اور روح، ان کے بعد تیسری چیز انسان کے اندر جس کے متعلق یہ ابن عربی اور صوفی امام غزالی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس نفس کا مقام انسانی جسم میں دونوں طرف کی پسلیاں جب ملتی ہیں تو اس کے درمیان سینے کی جو ہڈی ہے اس کے بالکل نیچے انسانی نفس ہے، دل کہاں ہے، دماغ کہاں ہے، عالم ارواح میں انسانی نفس کہاں ہے، وہ اس کا مقام متعین کرتے ہیں. اور اللہ اس کے متعلق کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہمیں اس انسانی نفس کی قسم ہے جس میں ہم نے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں، نیکی کا جذبہ بھی اور نفس کی اطاعت بھی. نیکی کا جذبہ ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد عبادت ہے، پھر اطاعت ہے، اور پھر استعانت ہے. یہ چار چیزیں اللہ نے اس نفس میں رکھی. اور پھر فرمایا ہے کہ ہم نے نفس انسانی کو بنایا ایسے ہے کہ اس میں گناہ کی لذت اور کیفیت، اس کا انجذاب اور اس کا انشراح، اللہ کی نافرمانی چاہنا، اور اس میں تین چیزیں رکھتی ہیں. ایک غفلت، دوسرے لذت، اور تیسرے سرکشی. ہم نے نفس میں چار چیزیں اچھی رکھ لی اور تین چیزیں تمہاری امتحان کے واسطے بری رکھ دی. یہ تین ان چار پر غالب آ جائیں یا وہ چار ان تین پر غالب آ جائیں، جس چیز پہ مرو گے اس پہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے یہ سات مقامات سمجھنے چاہیے کہ اللہ نے انسان کے نفس میں یہ سات چیزیں رکھی ہیں. اسی لیے وہ بار بار قسم کھاتا ہے اس چیز کی اور کہتا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا، ہم نے انسان کے نفس میں خواہش رکھی ہے. خواہش کس چیز کی؟ خواہش ہے نفس میں کہ میرا غلبہ ہو اور میں غالب رہوں. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مجھے کچھ نہیں جانچتا، میرا حکم آخری ہے اور آخری دستخط میرے. پھر دوسرا جذبہ یہ ہے کہ لذت چاہیے، مزہ چاہیے. مزہ شراب میں ہے اور پاک پانی کو چھوڑ کر میں اس کو چکھتا اور پیتا ہوں، مزہ چاہیے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حقیقت میں دکھائی گئیں. کتنی اچھی بات، ابو علی سینا اور حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہوئی. ابو سعید اور ابو علی سینا صاحب شفا، یہ دونوں بچپن کے گویا دوست تھے. حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ ایک دن ابو علی آئے اور علامہ اقبال نے اس کو بہت بلند سطح پہ سمجھا. انہوں نے موازنہ کیا ہے وہاں روم کا مثنوی جنہوں نے لکھی ہے اور ابو علی سینا کا، اور انہوں نے کہا کہ دست رومی محمل لیلا گرفت، رومی جو تھا صوفی، اس نے جا کر اس چوکھٹے کو پکڑ لیا جس چوکھٹے کے اندر لیلا بیٹھی ہوئی ہے۔ بو علی در غبار ناکا گم کر، اور بو علی سینا ابھی وہ جو اونٹنی چل رہی ہے اور گرد راہ اٹھ رہی ہے، اس گرد راہ میں لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ فرق ہے صوفی اور فلسفی۔ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے بو علی سینا، ایک کمرے میں بیٹھے، اور وہ کہتے ہیں کہ تین دن تک دونوں ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے، سوائے نماز کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو جب وہ چلا گیا تو بو علی سینا کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تین راتیں اور تین دن یہ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ تین دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ دیکھتا ہے۔ لڑکوں کو جیسے بچوں کو ہوتی ہے طالب علمی کے زمانے کی، وہ بھاگے اور حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت یہ تین دن کیا بحث آپ لوگوں کی جاری رہی؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ وہ جانتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ اسی کے مشاہدے میں اور علم میں فرق ہے۔ مشاہدے کی دولت بہت بڑی چیز ہے، اور علم اس کے مقابلے میں چیز کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس پہ اللہ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں، دل قبول کرتا ہے صبح کچھ اور شام کچھ اور شام کچھ اور صبح کچھ، اور ایک ہے جس نے محض کتابوں کو پڑھا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان سے زیادہ فرق۔ اس لیے صوفی کے مشاہدات اور مولوی صاحب کا کتابوں کی تعلیم، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس نفس انسانی میں یہ چیزیں رکھی ہیں، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس انسانی میں خدا نے گناہ کی قوت خود رکھی ہے، اور اس قوت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں لذت چاہیے، مزہ چاہیے، جو کچھ بھی ہوتا رہے اس سے غرض نہیں، مزہ چاہیے۔ وہ زندگی کے مقاصد میں سے ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ یہ جو چیز ہے اللہ نے آگاہ کر دیا، اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے نفس میں تین چیزیں ہم رکھ کر بھیج رہے ہیں، یہ تین تم پہ فتح پا لیں تم جانو، اور تم ان تین کو زیر کر لو تو وہ ہمارے ہاں اس پہ بڑی قدر ہے۔ ایک یہ کہ انسانی نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ لذت کو حاصل کرے، اور ایک یہ کہ انسانی نفس اپنی بڑائی اور غلبے کو چاہتا ہے، تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، غفلت اس میں آ جاتی ہے، غفلت سے جان چھڑاتا ہے تو مزے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ غفلت اور لذت ان دو کو برباد کر دے، مجاہدہ کر دے، تو پھر سستی میں چلا جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کام میں لذت ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ یہاں پہنچ کے پھر وہ لیٹ جاتا ہے، سستی کا مارا ہوا، ہمت کا ہارا ہوا، آخرت کے سارے مشاہدات کے باوجود اندر کی قوتوں کو معطل کیے ہوئے، جس سے شریعت کو خدا کو شدید نفرت ہے اس سستی سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو دیکھا وہ ایسے ہی سست تھا، تو فرمایا دیکھو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اگر موت تمہارے سامنے آ جائے، آتی بھی دکھائی دے، تو تمہارے ہاتھ میں اگر کھجور کا پودا ہے تو کوشش کرنا کہ کھجور کا پودا لگا کے مرو۔ ہمت چار چیزیں پہلے فرما دی، وَنَفْسِمْ وَمَا سَبَّا، ہم انسانی نفس کی قسم ہے جسے ہم نے برابر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا، فسق و فجور اور خدا کی نافرمانی اللہ نے کہا ہم نے خود رکھی، اگر خدا یہ نہ رکھتا تو انسان کا امتحان کیسے ہوتا، انسان کو اتنی عظمت اور شرف کیسے ملتا، اس لیے بار بار وہ دو چیزوں کا تقابل کرتا ہے، وہ کہتا ہے وَلَذِلْ وَلَلْحَرُورْ، لوگوں کیا گرمی، ننگے سر ہو جانا، اور کیا دھوپ کے باوجود سائے کا مل جانا، یہ سایہ اور دھوپ دونوں برابر، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي، ان سے پوچھ کے کیا جو صاحب علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر ہیں؟ ایک آدمی جس نے نفس کی خواہشات کو لگام دی ہے اور اس نے جبرن اپنی طبیعت کو صحیح سانچے میں ڈھالا ہے، اور ایک جو بے لگام نفس ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اسی لیے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت زبردست تجزیہ کیا ہے، حجت اللہ البالغہ میں اس کے اشارات ملتے ہیں، شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو غصہ شدید آتا ہو اور جو شخص جنسی طور پر بہت قوی ہو، اور ایک بیوی کے ساتھ گزارا بھی اس کے لیے مصیبت ہو، اور اس کے نفس کی خواہشات بہت زیادہ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو لگام ڈال لیتا ہے ان جذبات کو، تو وہ گھوڑے کی طرح ہیں، جتنا لگام کسی بھی ہوگی اتنا ہی گھوڑا زیادہ اوپر جائے گا، زیادہ تیز چلے، اس لیے جو شخص اپنے ان جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، غصے کو نافذ کر سکتا ہے، اس کے باوجود غصے کو تھامے ہوئے ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت قرب پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پینے والے نے ایسا گھونٹ نہیں پیا جتنا اچھا گھونٹ وہ پیتا ہے جو عین حالت غضب میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی دونوں چیزوں میں فرمایا فَأَلْهَمَا فُجُورَا، پہلے فجور کا ذکر کیا، اس لیے کہ انسانی نفس بیتاب ہوتا ہے گناہ کے لیے، اور ان میں بدترین چیز غصہ ہے، اور غصہ اسے پاگل بنا دیتا ہے، ہر لمحے کا یہ احساس کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، انسان کو پکڑ لیتا ہے، ہلنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور اسے بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے رک گئے، اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ ایک آدمی کو مار رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ابو مسعود کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایسی ذات بھی ہے جو اس سے زیادہ قدرت رکھتی ہے جتنی قدرت ابو مسعود اپنے اس غلام پر رکھتے ہیں۔ ایک جملہ کافی ہو گیا، بعد میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول غصے پہ قابو نہیں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں آزاد کر دو، اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں انہیں غلام بھی بناؤ اور اپنے غصے کا اظہار بھی کرو۔ اس کی انسانی نفس غلبہ طاقت، اور دنیا میں جہاں بھی طاقت اخلاقیات کی چھلنی سے نکل کے پھر علم کی گود میں آئے گی، اور پھر علم کی گود سے نکل کر وہ طاقت جب آئے گی تو صحیح استعمال ہوگا، اور جس شخص کو بغیر اخلاقیات پر محنت کیے اور بغیر تعلیم کے اقتدار ملے گا وہ پہلے فرعونوں سے بھی بڑا فرعون ثابت ہے۔ کوئی شخص ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس امت کے بڑے مجمع تو درکنار کسی مسجد کی بھی امامت کے لائق ہو، جس شخص کی طاقت، نماز پڑھانے کی قوت، اخلاقیات اور علم دونوں کے علاوہ مل گئی ہو۔ یہ بدقسمتی اب ہے کہ جو منبر پر بیٹھتے ہیں ان کی 10 تقریریں اور 50 پھر وہی عدل بدل کے پھر وہی واقعات پھر وہی پرانے قصے 100 بار سنے ہوئے ہوتے ہیں، نہ تو وہ انسان کی اخلاقیات کو بنائیں، نہ وہ انسانوں کو علم منتقل کریں، کس نے کہا ہے بھائی تمہیں اس منبر پر بیٹھنے کو، اور کس نے مشورہ دیا ہے کہ لوگوں کی امامت کرو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکبر امتی ابی، میری امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا یہ ابی ابن کعب ہیں، اور ابی ابن کعب کے متعلق فرمایا یہ، تو اس کا مطلب ہے امت میں جتنے بھی قیامت تک اچھے سے اچھے قاری بھی آئیں گے قیامت میں ان کا حشر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا، وہ امام تھے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابی کو بلائیے، ابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، انہیں کہیے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی کو بلا کر قرآن پڑھوائیں، سورہ بینہ میں یہ غلطی کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ وہ غلطی نہ کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے تو پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سمی یا میرا نام لیا ہے؟ جبریل نے کہا بالکل تمہارا نام لے کے تمہیں سلام بھیجا ہے، اس لیے جو ہفتے 10 دن کے بعد رمضان آ رہا ہے نا، یہ قرآن کی سالگرہ ہے، یہ قرآن اس میں اللہ اسی لیے کہتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ مبارک مہینہ جس میں ہم نے قرآن کا آغاز کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اس رمضان میں تم نے یہ کام کرنے۔ ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ کہاں میں اور کہاں اللہ میرا نام لے کے سلام بھیجے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ ابی اتنے سچے آدمی تھے کہ اپنی وفات سے ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہنے لگے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ اپنی رعایا کی طرف سے وہ کیا غافل ہیں، پھر فرمایا اچھا میں جاؤں گا اور امیر المومنین کو کہوں گا کہ معاشرے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ نے نہیں دیکھتے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس انسان کو ابی رضی اللہ عنہ کو اتنی بشارتیں اور سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ تعالی نے جس سلام بھیجنے کے باوجود اپنے آپ کو شہرت سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ نفس انسانی کو شہرت درکار ہے، انسان دونوں جذبوں پہ، غصے پہ اور جنس پہ جتنا پکا لگام اور ہاتھ رکھتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے اتنا ہی تیزی سے وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ ایک آدمی ہے جسے غصہ ہی نہیں آتا تو اس کو کون سی قربانی دینی ہے، ایک آدمی ہے جس کو ان چیزوں سے جن سے تعلق سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس نے کیا قربانی دی ہے، پوچھو تو اس سے جو ہر لمحے پر اس مزاحمت کا سامنا کرتا ہے، صبح شام پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک طرف تیری حدود ہیں، ایک طرف میرے نفس کے اپنے تقاضے ہیں، جاؤں کہاں۔ اسی انسانی نفس میں 4 چیزیں عبادت کی رکھی اور 3 چیزیں منع کی رکھی۔ سب سے پہلی چیز اگر ترتیب میں دیکھیں تو ایمان، اور ایمان کا جز بنیادی طور پہ 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ان 2 کے بعد کوئی چیز پہلے نمبر پہ اعمال میں یا نظریات میں آتی ہے تو پھر وہ آخرت کا محاسبہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے صاف صاف کہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں بیکار، کیا لوگ جانتے ہیں ہم نے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایمان میں اللہ کی توحید، ایمان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، سب سے پہلی چیز انسان کے عقیدے کا درست ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طور پر پوری خدا کی کتاب آپ پڑھ جائیں، جن چیزوں پر جھگڑا تھا اہل مکہ کے ساتھ خدا کی توحید پر جھگڑا تھا، اس بات پر جھگڑا تھا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں انسان درکار نہیں ہیں، یہ بت ہیں اور یہ ہمارے اور خدا کے درمیان واسطے کا کام دیتے ہیں، اور تیسری چیز یہ کہ ہم نے مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ بس یہ تین ہی مراکز تھے جس پہ بحث ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی توحید کے معاملے میں اتنے حساس تھے، طبیعت مبارکہ پہ اللہ کی وحدانیت کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو انسان جوئے کی بات کرے اور کہے کہ آؤ اکامرک آؤ تمہارے ساتھ مل کے جوا کھیلیں، بل یقل لا الہ الا اللہ، اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس گناہ کے بعد، کیونکہ جوئے میں جس چیز کی طلب ہے وہ اللہ کے اعتماد کو متزلزل کرتی ہے۔ مومن آدمی اللہ کے بھروسے پہ جیتا ہے، جو کہتا ہے مہینے کے بعد بھی جو تنخواہ ملتی ہے اے خدا یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تیری ہی عنایت ہے، کم ملے یا زیادہ تو لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، تعلق میرا تجھ سے ہے اپنی محنت سے نہیں ہے۔ اس لیے جو انسان اپنے نفس سے دستبردار ہوتا چلا جاتا ہے اور جو انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ اسے ہی اٹھاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کیا سب سے مشکل ترین جو چیزیں آئی ہیں، اور ابن عربی کے ہاں فتوحات میں اور دیگر مقامات پر وہ جن پانچ افراد کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک دنیا ہے، پھر اس کے بعد ایک عالم مثال ہے، پھر وہ کہتے ہیں آخرت ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کی طرح کوئی اور جسم بھی ہے، اور پھر وہ عالم عقل کو لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں اصل چیز وحدت الوجود ہے۔ اس وجود کی وحدت پہ اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے اس مشکل مقام پر پہنچ کے بحث کی۔ اس سے سب سے پہلا تقاضا ایمان ہے، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اس پہ قربان نہیں کیا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا ہے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان کے لیے آئے ہیں اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے معمول کے برعکس 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نماز نہ پڑھو، ایمان پہ مجھے قبول۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ تو ہمیشہ نماز کے لیے اتنا کچھ فرماتے رہے ہیں، انہیں کیسے رخصت مل گئی، ان کی چھٹی کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تم دیکھو گے ان کا ایمان خود انہیں نماز پر لے آئے گا۔ اس لیے کہ ان لوگوں کے عقیدے کھوکھلے نہیں تھے۔ ہم سب سوچیں ہم مسلمان کیوں، اس کا کوئی جواب ہے؟ ہندو ہندو کیوں ہیں، عیسائی عیسائی کیوں ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیا چیز ہے آپ کے پاس، کیا گارنٹی ہے کہ ہندو غلط ہے اور ہم صحیح ہیں؟ بڑے نازک معاملات، بہت نازک چیزیں ہیں، اور اگر قیامت میں یہ دین جھوٹا نکل آیا تو پھر کیا ہوگا ولیعز باللہ، ہم کبھی اس کو نہیں سوچتے۔ فیوچر میں ساری چیزیں آتی ہیں، ایک ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کیوں مومن ہوں۔ ممکن ہے حق ہندوؤں کے پاس ہو، ممکن ہے حق عیسائیوں کے پاس ہو، ممکن ہے کہ یہودیوں کے پاس ہو، پھر اس سے بھی نیچے اتر کے ممکن ہے کہ حق اہل تشیعوں کے پاس ہو، میں اہل سنہ میں سے کیوں ہوں؟ نہ ہم خود جانے نہ ہم اپنی اولادوں کو تعلیم دیں، اور اب تو جو انٹرنیٹ پہ طوفان مچے ہوئے ہیں اس اسلام پہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، دین پہ، دین کے نظام پہ، وہ لوگ اعتراض کرنے والے اٹھ اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے انٹرنیٹ کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے بچے مبہوت ہیں، پریشان ہیں، ملحد ہیں، وہ ان اعتراضات کو لے کے گھومتے رہتے ہیں اور کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا۔ جو ان کو دل سے مطمئن کر سکے، زبان سے لاجواب کر دینا اور کسی کی زبان کو بند کر دینا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نہیں تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ تعلیم دیتے تھے جو دل میں اتر جائے، اور وہ سکھاتے تھے کہ عقل اس کے سامنے مان پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ سات جمعے جو آ رہے ہیں ان سات باتوں پہ گفتگو کریں گے کہ ایمان، عبادت، اطاعت، استعانت، سستی، غفلت اور لذت، یہ سات چیزیں سمجھنی چاہیے.